مطابق ڈاکٹر پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 202، بامقام جامعہ مسجد صفا اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن راول پنڈی، مورخہ 28/1/2000، موضوع قیامت کی نشانیاں، حصہ اول۔ رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 5533679 راول پنڈی، موبائل نمبر 0300511198 راول پنڈی۔
اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ جب انسان عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے، اسے موت سے نفرت ہوتی ہے، وہ موت سے گھبراتا ہے، کیونکہ اس کی تیاری نہیں ہوتی، اور جسے اللہ کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے، انی ظننت انی ملاق حسابیا فہو فی عیشت راضیہ، جسے اپنے رب سے ملاقات کا یقین ہوتا ہے وہ اس کی تیاری کرتا ہے، اس کی موت ایسے ہوتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول دے اور فوراً ہی پانی بہنے لگ جاتا ہے، اس کی روح اس کے جسم سے ایسے ہی نکل جاتی ہے۔ اور جس نے تیاری نہیں کی ہوتی رب سے ملاقات کرنے کی، اس کی روح اس کے جسم میں تڑپتی ہے، چھپتی پھرتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں، اے خبیث روح، اپنے جسم سے باہر نکل، انا ربا کے علی کے غضبان، آج تیرا رب تجھ سے بڑا ناراض ہے۔ جس روح کو یہ پیغام فرشتوں کی طرف سے مل جائے کہ اس کا رب اس سے ناراض ہے، تو اس کے تڑپنے کی کیفیت کا کون اندازہ کر سکتا، وہ بدن میں چھپتی پھرتی ہے، پناہ تلاش کرتی ہے، حتیٰ کہ پھر زبردستی اس کو اس کے جسم سے نکالا جاتا ہے۔ وہ ایسے نکلتی ہے کہ انسان کا جوڑ جوڑ توڑ دیتی ہے، جیسے باریک کپڑے کو خاردار کانٹے پہ ڈال کر ایک طرف سے کھینچو، جس طرح وہ کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، اسی طرح اس کا جسم ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ جو انسان تیاری کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے موت کے وقت اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، جیسے اپنے رب سے راضی ہو گیا، جیسا کہ اس کی روح کو کہا جاتا ہے، اے پاکیزہ روح، اپنے جسم سے باہر نکل، انا ربا کے علی کے راز، آج تیرا رب تجھ سے بڑا راضی ہے۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس راستے سے اس کی روح جاتی ہے اس کو مرحبا کہا جاتا ہے، اس کو خوشخبریاں دی جاتی ہیں، جنت کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ جنت کی سیر اس کو کروائی جاتی ہے اور فرشتوں کو کہا جاتا ہے میرے اس بندے کی روح کو واپس لے جاؤ. جب اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اس کی روح سوال و جواب کے لیے اس کے اندر لوٹا دی جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والے کے لیے جب یہ قبر میں پہنچتا ہے اللہ ایک ایسا منظر بناتا ہے کہ جیسے سورج غروب ہو رہا. فرشتے پوچھتے ہیں من ربوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا. یہ فرشتوں کو جواب دیتا ہے ہٹ جاؤ، مجھ کو نماز پڑھنی ہے، میری نماز فوت ہو رہی ہے، قضا ہو رہی ہے، مجھے پہلے نماز پڑھنے دیجیے. جس آدمی کو اتنا احساس ہوتا ہے دین کے معاملات کا اس کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے، اس کے لیے جنت کا لباس ہے، جنت کا بستر ہے، جنت کی طرف سے کھلتی ہوئی کھڑکی ہے. اور جس آدمی نے اس دنیا میں لہو و لعب کی بجائے کچھ نہیں کیا سوائے کھایا پیا عیش کی دنیا بنائی، اس کے لیے یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. جس راستے سے اس کی روح لے جائی جاتی ہے فرشتے پوچھتے ہیں کس بدبخت کی روح لے جائی جا رہی ہے، کون ہے یہ بدبخت کہ جس سے اتنی بدبو ہو رہی ہے کہ راستہ متعفن ہو چکا. رب سے ملاقات کرنے والے کی روح کو خوشبودار کپڑے میں لپیٹا جاتا ہے، اور جس نے رب سے ملاقات کرنے کا ارادہ نہیں کیا اس کی روح کو بدبودار کپڑے میں لپیٹا جاتا. اس کے لیے کہا جاتا ہے کون ہے یہ خوشبخت، فرشتے اس کا نام بتلاتے ہیں، اور جس کے کپڑے سے بدبو آ رہی ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کون ہے یہ بدبخت جس کی وجہ سے راستے میں بدبو پھیلی ہوئی ہے. اس کے لیے جنت کا لباس ہے اور اس کے لیے جہنم کا لباس ہے. اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، العیاذ باللہ. ہم دنیاوی زندگی میں مست ہو چکے ہیں، ہمیں قبر بھول چکی ہے، ہمیں مرنا بھول گیا ہے، ہمیں مر کر اٹھنا بھول گیا ہے، رب کے سامنے حاضری بھول گئی ہے. ہم بھول گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہنوز دلی دور است. مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ جب فوجوں نے اس کے ملک پر حملہ کیا وہ شراب اور کباب کی محفلوں میں بیٹھا ہوا تھا، حتیٰ کہ اس کے ملک پر فوجیں قبضہ کرتے ہوئی دلی کے قریب پہنچیں اور اس کو اطلاع دی گئی کہ فوجیں تو اب سر پر آ گئی ہیں. وہ کہنے لگا ہنوز دلی دور است، ابھی دلی بہت دور ہے، ابھی مجھ کو اور کچھ جام پی لینے دیجیے. ہماری حالت بھی بالکل ایسے ہی ہے. وہ قیامت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اقتربت الساعة وانشق القبر، قیامت قریب آ گئی، وانشق القبر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں اس چاند کو دو ٹکڑے کر دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو کر گر گیا. یہ معجزہ ہے، اور معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے. نبی میں طاقت نہیں ہوتی کہ اس کام کو کر کے دکھائے، یہ اللہ کی طاقت کا ظہور اس کے ہاتھ پر ہو رہا ہے. اور اس کی دلیل قرآن ہے. مشرکین مکہ نے کچھ مطالبے کیے اللہ کے نبی سے، کہ آپ اگر اللہ کے سچے نبی ہیں آپ کے ساتھ فرشتے اترنے چاہیے، آپ کے پاس باغات ہونے چاہیے، نہریں جاری ہوں، سونے اور چاندی کے ڈھیر ہوں آپ کے پاس۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بڑی شاق گزری، آپ کو کہا گیا آسمان پر چڑھ جائیے اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے ویسے ہی کتاب لائیے۔ آپ نے چاہا کہ کسی طریقے سے میں مشرکین مکہ کی باتوں کو پورا کر دوں تاکہ یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ کو پتا تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، جس نے ایمان لانا ہے وہ ادنا سی نشانی دیکھ کر، دلائل سن کر ایمان لے آتا، اور جس نے نہیں ماننا پورا قرآن پڑھ دیں اس پر وہ نہیں مانے گا۔ اللہ نے فرمایا اگر ان کے سامنے مردے بولنے لگ جائیں، پہاڑ چلنے لگ جائیں تب بھی یہ نہیں مانیں گے۔ آپ ان کو یہ بات پہنچا دیجئے، بس آپ کے ذمے اتنا ہی ہے، آپ ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ یہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو ڈانٹا اور کیا کہا، ان کان قبر علیک، اے نبی اگر آپ پر یہ بات گراں گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے، جس چیز کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ آپ پورا کرنا چاہتے ہیں، پھر کر لیجئے، آپ زور لگا لیجئے، نفقن فی الارض اور سلمن فی السماء، زمین میں سرنگ لگائیے، یہ آسمان پر سیڑھی سے چڑھ جائیے اور ان کے لیے وہ دلیل اور وہ معجزہ لے کر آئیے جس کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ جب چاند دو ٹکڑے ہوا یہ اللہ کی طاقت تھی، اللہ کا حکم تھا، نبی کی انگلی کا اشارہ تھا، معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ اقتربت الساعة، قیامت قریب آ گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت انا والساعت کہاتین، اللہ نے مجھ کو اور قیامت کو اس طریقے سے بھیجا ہے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، اس میں کوئی فاصلہ زیادہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو بالکل اسی طرح بھیجا گیا۔ آپ نے فرمایا بعثت بین یدی الساعة، میں قیامت کی نشانی ہوں، مجھے قیامت سے پہلے بھیجا گیا۔ قیامت قریب ہے اور ہم غافل ہیں، ہمیں کچھ علم نہیں کہ قیامت ہمارے سروں پر کھڑی ہے، دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اللہ نے جو نشانیاں مقرر کی ہیں وہ چھوٹی نشانیاں تقریباً سب پوری ہو چکی ہیں، اور ہم ایسے غافل ہیں کہ ہمیں تیاری کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا کہ ہم نے بھی تیاری کرنی ہے اور امتحان دینا۔ جس طالب علم کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے امتحان دینا ہے وہ تیاری کرتا ہے، اور جس کو پتا ہے کہ میں نے امتحان نہیں دینا اور اگر بیٹھنا بھی ہے تو فیل ہونا ہے۔ بعض طالب علم وہ ہوتے ہیں جو اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ نقل لگا کر پاس ہو جائیں، سفارش کروا کر پاس ہو جائیں، اور بعض طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے کیا امتحان دے کر کرنا، امتحان میں اگر جائیں گے خالی پیپر دے کر آئیں گے، اور بعض طالب علم وہ ہوتے ہیں جنہوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ ہمارا شمار کن طالب علموں میں ہے؟ وہ جنہوں نے امتحان میں کامیابی حاصل کرنی ہے، یا وہ جنہوں نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ ہمارا پیر ہم کو آ کر چھڑا کر لے جائے گا، پیر کی ہم نظر و نیاز دیتے ہیں، ہم گیارہویں دیتے ہیں، ہم امام جعفر صادق کے کونڈے کرتے ہیں، ہم فلاں پیر کا نذرانہ دیتے ہیں وہ ہم کو آ کر بچا لیں گے، یا ہم ان طالب علموں میں سے ہیں کہ جنہوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ کس نے اٹھنا ہے، کس نے سامنے پیش ہونا ہے، کیسی جنت ہے، کیسی دوزخ ہے، یہ سب فراڈ۔ یقین جانیے جس آدمی کی زندگی اللہ کے خوف کی زندگی نہیں ہے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی نہیں ہے، وہ سمجھ لے کہ وہ طالب علم ہے جس کو امتحان دینے کی کوئی فکر نہیں ہے. قیامت قریب ہے اور ہم غافل ہیں، اور قیامت کب آئے گی؟ جیسے موت اللہ نے اچانک رکھی ہے، جس آدمی کو موت کا یقین ہوتا ہے وہ اس کی تیاری کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالی نے قیامت کے علم کو پوشیدہ رکھا، کسی کو نہیں بتلایا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتلایا. حضرت عمر بن خطاب سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جا رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ على فخذیہ. ایک شخص آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنے کے ساتھ ملا لیے، اپنے ہاتھ نبی کی رانوں پر رکھ لیے یا اپنی رانوں پر رکھ دیے، پھر کچھ سوال کیے. ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا مت سا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مل مسئول بعالم من السائل، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جتنا سوال کرنے والا جانتا ہے، پوچھنے والے کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے جس سے پوچھا گیا ہے اس کے پاس بھی اتنا ہی علم ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، غیب کی جو کنجیاں ہیں پانچ، ان کنجیوں میں سے پہلی کنجی قیامت کا علم ہے. ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر پوچھنے لگا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ یہی سوال اپنے دل سے پوچھیں، یہی سوال اپنے ذہن سے کریں، دماغ سے کریں، قیامت کب آئے گی؟ اور پھر پوچھیں کہ اے انسان پوچھنے والے تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے اور زیادہ تیاری تو نہیں کی، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. چلیں، کیا ہمارا یہی جواب ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ہماری شکل سے یہ واضح ہوتا ہے کہ واقعی ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ہمارے گھر کی چار دیواری سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ہمارے اہل و عیال سے، ہماری جوان بیٹی کے لباس سے، ہماری بیوی کے طرز عمل سے، ہماری اولاد کے رہن سہن سے کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں؟ اگر واقعی ثابت ہوتی ہے تو ہم جیسا خوش قسمت کوئی نہیں. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوشخبری دی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے کہ قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس شخص کو اسی زمرے میں اٹھائے گا، اسی گروہ میں اٹھائے گا، اسی جماعت کے ساتھ اٹھائے گا. آپ نے پوچھنے والے سے کہا کہ قیامت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، مجھ کو علم نہیں، لیکن میں تجھ کو کچھ نشانیاں بتلائے دیتا ہوں. سب سے پہلی نشانی کیا بتلائی؟ ان تلد الامت و ربتہا، کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی. یہ نشانی پوری ہو گئی ہے. جب مسلمانوں کی فوجوں نے فتوحات کی ہیں، ممالک پر قبضہ کیا ہے، دشمنوں کی عورتیں لونڈیاں بنی ہیں، ان لونڈیوں سے جو اولاد ہوئی ہے وہ اولاد اپنی لونڈی کی مالک تھی، ایک معنی اس حدیث کا یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ پر، اپنی ماں پر ایسے حکم چلائے گی جیسے آقا اپنی لونڈی پر حکم چلاتا ہے۔ آج جوان بیٹی اپنے ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، جوان اولاد اپنے باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ اس حدیث کا یہ مطلب لیا جائے یا وہ مطلب لیا جائے، یہ دونوں نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ عَالَتَ الرِّعَاءِ شَائِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، تو دیکھے گا کہ بھوکے ننگے چرواہے، بھیڑ بکریاں چروانے والے، يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، وہ عمارتوں میں فخر کریں گے کہ میری عمارت بڑی ہے کہ تیری عمارت بڑی ہے۔ اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ ہم العرب، کہ وہ اہل عرب ہوں گے، اور یہ نشانی بالکل واضح ہو چکی ہے کہ عرب میں وہ پرانے علاقے، ان کی عمارتوں کو، ان کے گھروں کو دیکھ لیں، مٹی کے گھروں دے، جیسے ہمارے دیہات میں بھی اس جیسے گھروں دے نہیں ہیں، جیسے ان کے ہاں وہ گھروں دے تھے، مٹی کے گھروں دے، لکڑی کی چھت جگہ جگہ سے ٹپکتی ہوئی، بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو چرانے والے، بھوکے ننگے، یہ تتاولون فی البنیان۔ اور پھر ان علاقوں کا سروے کیجئے کہ جہاں اس مال و دولت نے اپنا رنگ دکھایا ہے، ایک سے ایک اعلی عمارت موجود ہے اور لوگ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من ارض الحجاز تزیع اعناق الابل ببصرا، بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حجاز سے ایک ایسی آگ بلند نہ ہو کہ جو بصرہ میں دکھائی دے، وہاں کی اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے، یعنی وہاں لوگ اس آگ کو دیکھیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ عورت اس آگ کی روشنی میں، رات کی تاریکی ہے لیکن آگ کی روشنی میں اپنی سوئی میں دھاگا ڈالتی۔ اس آگ کی روشنی میں لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، کتابت کی ہے، اور یہ آگ مدینے کے قریب سے 654 ہجری میں بلند ہوئی، جس آگ نے اس پورے خطے کو روشن کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نشانی پوری نہ ہو جائے، اذا زیت الامانت، کہ جب امانت ضائع کر دی جائے، فانتظر الساعه، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ قال کیف ازاتها، آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی اس کو ضائع کرنے کا کیا معنی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، جب حکومت کے معاملات ان لوگوں کو دے دیے جائیں جن کے پاس اس کی صلاحیت نہیں، جو اس کے اہل نہیں، فانتظر الساعة، پھر قیامت کا انتظار کرنا کہ قیامت آئی ہی آئی۔ قیامت کی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے، خلافت راشدہ یا چند لوگوں کی حکومت کے علاوہ حکومت کن کو ملی؟ شراب خوروں کو ملی، کن کو ملی؟ لہو و لعب کے دلدادوں کو ملی، کن کو ملی؟ کہ جن کے پاس علم نہیں تھا، کن کو ملی؟ کہ جن کے پاس صلاحیت نہیں تھی، اور یہ ریت قیامت تک اسی طریقے سے چلتی آئے گی. ابو بکر صدیق کی زندگی کو دیکھیے، فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھیے، عثمان غنی کی زندگی کو دیکھیے، حضرت علی کی زندگی کو دیکھیے، عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کو دیکھیے. یہ خلفائے راشدین ہیں، ان کو عہدے کی لالچ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا، اللہ کے نبی مجھ کو اپنی قوم کا امام بنا دیجئے. آپ نے فرمایا، تو اس کا اہل نہیں، یہ امانت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تو کمزور ہے، تو اس کو پورا نہیں کر سکے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جو ہم سے کسی عہدے کا طلبگار ہے ہم اس کو عہدہ نہیں دیتے. جب عمر بن عبدالعزیز کے لیے وصیت کھلی تو دو شخص پریشان تھے، ایک وہ جس کی ولی عہدی ختم کر دی گئی تھی، جس کے نام پر بادشاہت کا قرعہ نکلنا تھا، جو بادشاہ کا بیٹا تھا، ایک وہ رو رہا تھا اپنے مستقبل کے لیے، اور دوسرے رونے والے عمر بن عبدالعزیز تھے. کیا یہ بوجھ میرے کندھوں پر کیوں ڈال دیا گیا ہے، میں رب کے سامنے کیا جواب دوں؟ اہل وہ لوگ تھے، لوگ سوتے تھے اور وہ رات کو گلیوں میں پھرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے، کہیں میرے دور حکومت میں، کہیں میرے اپنے شہر میں کوئی مسکین، کوئی غریب، کوئی بھوکا، کوئی تنگ دست تو نہیں، کوئی پریشان حال تو نہیں، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی حاجت تو نہیں. رات کی تاریکی میں پہرہ دیا کرتے تھے، دروازے کھٹکھٹا کر پوچھا کرتے تھے، کیا وجہ ہے کہ بچے رو رہے ہیں؟ اندر سے جواب ملتا تھا. پوچھنے والے، کیا بتلاؤں کہ کیوں رو رہے ہیں؟ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے رو رہے ہیں. خلیفہ پوچھتا ہے، تم کھانے کو کیوں نہیں دیتی؟ میں دیکھ رہا ہوں دروازے کے سوراخوں میں سے مجھے آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہنڈیا چولہے پر پڑی ہوئی ہے، تم ان کو کھانے کے لیے دیتی کیوں نہیں ہو؟ وہ بڑھیا جواب دیتی ہے، کھانے کے لیے کیا دوں، میں نے آگ جلا رکھی ہے لیکن ہنڈیا میں پتھر ڈال رکھے. پوچھنے والا واپس پلٹتا ہے، بیت المال پہنچتا ہے، غلام ساتھ ہے، وہ پیشکش کرتا ہے کہ یہ آٹے کا تھیلا، یہ گھی کا ڈبا میں اٹھائے لیتا ہوں، میں پہنچائے دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج تو تو میرا بوجھ اٹھائے گا، کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہی وہ نقطہ ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں. آج تو عیش کر لیں گے، کل قیامت کے دن کون ثواب جواب دے گا؟ آج تو حرام کی کھا لیں گے، کل قیامت کے دن اللہ کو کون حساب دے گا؟ آج تو اپنی بیوی کو بے پرد نکال لیں گے، اپنی نوجوان بیٹی کو پردہ نہیں کرائیں گے، کل قیامت کے دن رب کے سوالوں کا کون جواب دے گا؟ لا تزر وازرۃ وزر اخرى. حضرت عمر نے کہا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، یہ بوجھ میرے کندھوں پر ڈالا گیا ہے، میں ہی اس کو اٹھاؤں گا. بچوں کو کھانا کھلایا، خود آگ جلائی، پکایا. عورت دعا دیتی ہے کہ کاش ہمارا خلیفہ عمر نہ ہوتا، تو ہوتا. اذا زیت الامانت فانتظر الساعه، جب یہ حکومت امور حکومت نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اشراط الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں یہ بھی ہیں. ویبصر الجہم، جہالت عام ہوگی. فخت الناس بغیر علم، لوگوں کو فتویٰ دیں گے علم نہیں ہوگا، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو علم اٹھایا جائے گا ویسے ہی نہیں اٹھا دیا جائے گا کہ کتابوں کے الفاظ کو ختم کر دیا جائے، ان کی سیاہی کو مٹا دیا جائے، کتابیں ختم کر دی جائیں، نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علم اٹھایا جائے گا کس طریقے سے، کہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا. تاریخ گواہ ہے جو عالم گزر گیا اس کے بعد آنے والا شخص اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کون ہے ناصر الدین البانی کے مقابلے میں آنے والا؟ کون ہے علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں ابن باز کا مقابلہ کرنے والا؟ علماء اٹھتے جا رہے ہیں اور جہلاء ان کی سیٹوں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی پوری ہو گئی. مساجد کا دورہ کیجئے، مساجد میں جا کر دیکھیے امامت کے لیے آپ کو کون ملے گا جنہوں نے کتابیں پڑھ رکھی ہیں، کچی روٹی پکی روٹی، چند صفحے کی کتاب اس کو حفظ کر کے امامت کا امیدوار مسجد میں کھڑا ہے، امامت بھی کر رہا ہے، خطابت بھی کر رہا ہے. علم سے کوڑا جاہل، اور پھر لوگوں کو فتوے بھی دیتا ہے، خود بھی گمراہ ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. سجدہ تعظیمی اللہ کے نبی نے اس شریعت اسلامیہ میں حرام قرار دیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، یہ عجم کے بادشاہ ان کے سامنے، ان کے اپنے درباری سجدے میں گرتے ہیں، آپ کا مقام تو ان سے بہت بلند ہے، ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کریں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سجدے کی اجازت ہوتی میں عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، دوسرا سجدہ بھی حرام ہے، لیکن قبروں پر سجدے کون کر رہے ہیں؟ مسلمان. قبروں کی تعمیر کون کر رہے ہیں؟ مسلمان. حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے. جس امام کی یہ تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قبروں پر عمارت بنانے سے منع کیا، قبروں پر چراغ جلانے سے منع کیا ہے، قبروں پر مجاور بن کر بیٹھنے سے منع کیا ہے. امام ابو حنیفہ کو بھی چھوڑیے، احمد رضا خان جو بریلویوں کے امام ہیں، ان سے پوچھا گیا قبر پکی بنانا کیسا ہے، احمد رضا خان نے بھی یہی جواب دیا کہ قبر پکی بنانا حرام ہے، جائز نہیں. اب پکی قبر کون بنوا رہا ہے؟ فتوے کون دے رہا ہے؟ جلوس کون نکال رہا ہے؟ احتجاج کون کر رہا ہے؟ وہی جو علم سے کورے ہیں، جاہل اجہل ہے، کچھ پڑھا ہوا نہیں، اپنے مذہب کی کتابوں سے بھی نابلد، وہ فتوے دے رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور خود گمراہ. اللہ کے نبی کی یہ نشانی پوری ہو رہی ہے، علم اٹھ رہا ہے، جہالت عام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَقْتُلُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا، بدکاری عام ہو جائے گی، ہمارے ملک میں بھی، لیکن یورپ میں آپ دیکھ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے جانور پھرتے ہیں قیامت کے قریب، اسی طریقے سے انسان پھریں گے، بدکاری کریں گے۔ ایک ایک کتیا کے پیچھے دس دس کتے پھرتے ہیں، اور یہی نقشہ یورپ میں جا کر دیکھ لیں، ایک عورت ہے اور دس مرد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اتنی بدکاری عام ہوگی، اتنی عام ہوگی کہ اس شخص کو بہتر سمجھا جائے گا جو بدکاری کرنے والوں کو کہے گا دیوار کی اوٹ میں بدکاری کرو، کھلے عام بدکاری نہ کرو، اس آدمی کا مقام بہت اونچا ہو، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہوگا، جنسی آزادی ہونی چاہیے۔ اور یہ ریت ہمارے ملک میں بھی چل رہی ہے، جن گھروں نے یہ ڈش لگوا رکھے ہیں، جن گھروں میں یہ باہر کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں، ان گھروں کی حالت، باپ روتا ہے، ماں روتی ہے، کب روتا ہے؟ جب اس کی عزت خاک میں ملتی ہے۔ خفیہ نکاح کے راستے، اس کا فتویٰ کس نے دیا ہے؟ مولویوں نے۔ ولی کی شرط کو کس نے اڑایا ہے؟ مولویوں نے۔ اور جب عزت خاک میں ملتی ہے پھر منہ چھپائے پھرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک سختی کی ہے، گواہوں کی موجودگی بھی ہو لیکن اہل النکاح، نکاح کا اعلان کر دو، لوگوں میں مشہور کر دو کہ یہ دو فرد ہیں جن کا نکاح ہو رہا ہے، فلاں کی لڑکی ہے، فلاں کا لڑکا۔ اور یہاں خفیہ نکاح کا فتویٰ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بدکاری کے دروازوں کو ہم خود کھول رہے ہیں، اور حکومت کی سرپرستی میں کھولا جا رہا۔ ولی کی شرط ضروری نہیں، یہ کس نے فتویٰ دیا؟ ہمارے بریلویوں نے، دیوبندیوں نے، حنفیوں نے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں نام نہ لیجیے جی، آپ نام نہ لیا کریں، تو کس کا کہیں، کس نے فتویٰ دیا؟ یہ فرشتوں نے فتویٰ دیا، یہ جنہوں نے فتویٰ دیا کہ ولی کی ضرورت نہیں ہے، ولی کی شرط غیر ضروری ہے۔ بتلانا پڑے گا ان لوگوں کو، ہوشیار کرنا پڑے گا کہ جو پیدائشی حنفی ہیں، پیدائشی دیوبندی یا بریلوی ہیں، ان کو بتلانا پڑے گا کہ یہ بدکاری کا دروازہ تمہارے مذہب کا مولوی کھولتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امراۃن نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطلن باطلن باطلن۔ وہ عورت جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل۔ حنفیوں نے فتویٰ دے دیا جائز ہے، جائز ہے، حلال ہے، مزے کرو۔ بدکاری کے دروازوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم کھولنے والے ہیں، بدکاری کو اپنے ملک میں عام کرنے والے ہیں، اور اللہ کے نبی کی یہ بات پوری ہو گئی ہے کہ بدکاری عام ہو جائے گی۔ شراب پی جائے گی، آدمیوں کی کمی ہو جائے گی، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی۔ عمراء کی محفلوں میں شراب پیتی ہوئی خبریں آپ کے سامنے اخباروں میں چھپتی ہیں، آپ پڑھتے ہیں، جس آدمی کے پاس چند ٹکے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ شراب پینا میرا اپنا حق ہے۔ آزادی ہونی چاہیے، ہر قسم کی آزادی ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ شراب پیئیں گے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لوگ شراب پیئیں گے لیکن شراب کا نام تبدیل کر دیں گے، یہ ٹانک ہے، ٹانک. ابو یوسف کے زمانے میں، ابو یوسف کے زمانے میں شراب ابو یوسف بھی بکا کرتی تھی. جب اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا اعلان کیا، آیات اتاری، صحابہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں شراب بکا کرتی تھی، ہر قسم کی شراب حرام کر دی گئی. حنفی فقہ آئی، کہنے لگی نہیں، انگور کی شراب حرام ہے، کھجور کی شراب حرام ہے، جو کی شراب حلال ہے، مکئی کی شراب حلال ہے، گندم کی شراب حلال ہے، شہد کی شراب حلال ہے. ہدایہ میں، وہ ہدایہ جس کے بارے میں کہا گیا ان الہدایہ تل قرآن، ہدایہ تو قرآن کی مانند ہے. قد نسخت من الکتب ما قبلہا، اس نے اگلی کتابیں ساری اس فن کی کتابیں منسوخ کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ کیسے بند کیا؟ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام. آپ نے فرمایا جس شراب کا زیادہ پینا انسان کو نشے میں لاتا ہے، اس شراب کی تھوڑی سی بھی مقدار حرام. آپ نے اس دروازے کو کیسے بند کیا؟ ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، اللہ کے نبی مجھ کو اجازت دیجئے، میں علاج کے لیے شراب استعمال کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شراب سے تو علاج کرنا چاہتا ہے، وہی شراب بیماری. لوگوں میں یہ عام بات چلتی ہے کہ بیماری کی حالت میں پی لو، کوئی فرق نہیں پڑتا، جائز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تو بیماری ہے، خود بیماری ہے، یہ کیا شفا دے گی اور کیا اس سے علاج کیا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان چیزوں کو بند کر دیا، لیکن ہماری امت کے علماء نے اس کو عام کر دیا. پیو، اس وقت تک پیو جب تک کہ نشہ پیدا نہیں ہوتا، اور اس وقت تک تمہارے لیے حلال ہے جب تک کہ نشہ پیدا نہیں ہوتا، اتنے پیالے تمہارے لیے حلال ہیں. یہ کوثر نیازی اگر بھٹو کو بچانا چاہتا تو اس کو کہہ دیتا، تو کہہ دے میں حنفی ہوں، میں جو کی پیتا ہوں، میں شہد کی پیتا ہوں، میں مکئی کی پیتا ہوں، میں جوار کی پیتا ہوں، میں انگور کی اور کھجور کی نہیں پیتا ہوں. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تھی جو پوری ہو چکی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ هِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے، آپ نے فرمایا میری امت میں ایسی قومیں بھی ہوں گی، ایسے افراد، ایسی جماعتیں بھی ہوں گی جو بدکاری کو حلال سمجھیں گی. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ جو گانے والیوں کو حلال سمجھیں گی، کہ گانا گانا روح کی غذا ہے. یہ کون کہنے والا ہے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا. گانا گانا روح کی غذا ہے، اور گانے کی کثرت کہاں تک ہوگی؟ مسجدوں میں گانے سنے جائیں گے. یہ قوالی کیا ہے جس کے ساتھ ساز کی آواز بلند ہوتی ہے؟ کون سنتے ہیں؟ صوفیاء سنتے ہیں، ان کے علماء سنتے ہیں، مساجد میں سنتے ہیں. اور نواز شریف نے تو علی حجویری کے دربار میں محفل سماع کے لیے علیحدہ کمرے بنائے، یہاں بیٹھ کر وہ چیزیں سنو جن کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
گانے والیوں کو حلال سمجھا جائے گا کہ یہ حلال ہے، روح کی غذا ہے. والحریر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں نہیں مرد ریشم پہنیں گے. کیا یہ نشانی پوری ہوتی آپ نے نہیں دیکھ لی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلال کریں گے کس کو؟ الخمر، شراب کو حلال قرار دیں گے. والمعازف، لہو و نعت کے یہ جتنے آلات ہیں سب حلال ہو جائیں گے. اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے ہمارے گھر میں لہو و نعت کے آلات نہیں ہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں ہے، کہیے نہیں ہے، نہیں دیکھتے، اولادیں نہیں دیکھتی. جس گھر میں ٹی وی نہیں وہ گھر اجڑا ہوا گھر ہے. جس گھر میں ڈرامہ نہیں چلتا، فلم نہیں چلتی، بیوی اس گھر میں رہنے کے لیے تیار نہیں. یہ حلال ہے کہ حرام؟ مولویوں نے فتوے دیے ہیں حلال ہیں، تبھی تو ہم نے اپنے گھر میں رکھے ہیں. حلال نہ ہوتے تو فلاں مولوی اپنے گھر میں رکھتا؟ یہ لہو و لعب کے آلات، یہ گانے کے اوزار، یہ تمام چیزیں کس نے حلال کی ہیں؟ من امتی، میری امت کے افراد ہوں گے، عیسائی یہودی نہیں ہوں گے، ہندو اور بدھ مذہب والے نہیں ہوں گے، بے دین ملحد نہیں ہوں گے. من امتی، میری امت کے افراد ہوں گے جو اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری ہو چکی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتی تقتتل فئتان عظیمتان من المسلمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ آپس میں جنگ نہ کر لیں. فتکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ ودعواہما واحدہ. ان دونوں کے درمیان ایسا مارکہ عظیم بپا ہوگا کہ لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. ودعواہما واحدہ، حالانکہ ان دونوں کا عقیدہ ایک ہوگا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اور حضرت معاویہ کے درمیان، حضرت علی کے درمیان اور حضرت عائشہ کے لشکر، حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر کے درمیان یہ جنگیں ہو چکی. مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دیکھیے، من المسلمین، علی بھی مسلمان ہوگا، معاویہ بھی مسلمان ہوگا، عائشہ بھی مسلمان ہوگی، طلحہ بھی مسلمان ہوگا. کوئی گروہ کسی گروہ پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائے گا. دونوں کی نیتیں خالص ہوں گی، دونوں اسلام کی سربلندی کے لیے لڑیں گے، لیکن لڑیں گے آپس میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں نکلی، کیوں لڑی؟ آپ نے فرمایا ایترکو کتاب اللہ، کیا اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا عثمان خلیفہ کا قصاص نہیں لیا جائے گا؟ حکم خداوندی کو ترک کر دیا جائے گا؟ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے، ہم علی کے خلاف لڑیں گے اگر علی نے قصاص نہ لیا. حضرت علی کیوں لڑے؟ آپ نے کہا میں خلیفہ ہوں، مجھے مدینے والوں نے چنا ہے، جنہوں نے ابو بکر اور عمر اور عثمان کو چنا ہے، میرے خلافت کے حق ہونے کی یہ دلیل کافی ہے کہ مجھ کو انہوں نے چنا جنہوں نے ابو بکر اور عمر اور عثمان کو چنا. مدینے کے افراد نے ان کو چنا ہے، میرا حق ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں قصاص لوں، لیکن مجھ کو موقع تو دو. انہوں نے کہا ہم قاتل ہمارے حوالے کیجئے. حضرت علی نے معذرت پیش کی، میری حکومت کمزور ہو جائے گی، مجھے حکومت مضبوط تو کر لینے دو. دونوں کی نیتیں خالص ہیں، دونوں حق کے لیے لڑ رہے ہیں، دونوں اسلام کے لیے، دونوں مسلمان. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات پوری ہو چکی. قیامت کی نشانیاں ایسے پوری ہو چکی ہیں کہ سوائے ایک نشانی کے باقی نشانیاں پوری ہو چکی اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب یہ نشانیاں پوری ہوں گی تو باقی نشانیاں ایسی پوری ہوں گی جیسے تسبیح سے دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے لگاتار گرتے ہیں، اسی طریقے سے باقی نشانیاں پوری ہو جائیں اور قیامت آ جائے گی.
ہمیں کیا فکر ہے قیامت آئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی. قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر اللہ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس صف میں شامل ہو جائیں جو بدترین لوگوں کی ہے، جو رحمان کی بجائے شیطان کے پیچھے چلتی. کہاں آپ کی زندگی، کہاں آپ کے ایام، کہاں آپ کے یہ لمحات، اور کہاں گزر رہے ہیں؟ گزرنے کہاں تھے؟ یہ آپ کی جوانی، یہ آپ کا مال، یہ آپ کی عمر کہاں گزرنی چاہیے تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کی سربلندی کے لیے، ان کے دین کی اشاعت کے لیے، اور گزر کہاں رہی ہے؟ دنیا کے لہو و لعب کے لیے. سوچئے، غور و فکر کیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا شکنجہ ہم پر پڑ جائے اور ہم اس میں جکڑے جائیں اور پھر ہمیں اللہ توبہ کرنے کی بھی مہلت نہ دے. وآخر دعوانا
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ایک تو یہ اعلان ہے کہ مسجد صفا کی تعمیر شروع ہے، آپ بھرپور تعاون کیجئے. یہ کہنے کی بات تو نہیں ہے، لیکن انتظامیہ نے یہ رکا بھیجا ہے، ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ اللہ کا یہ گھر تعمیر ہو رہا ہے، اس لیے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. میرا سوال یہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے ہوا خارج ہوتی ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ استنجا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بظاہر تو ہم جسم کے اہم حصوں کی پانی سے صفائی کرتے ہیں یا دوسرے معنی میں وضو کرتے ہیں، اس کی تفصیل بتلائیے. چونکہ اللہ کے نبی نے ایسے ہی حکم دیا ہے، اس سے انسان کے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے اس کے استنجے کا حکم نہیں دیا کہ استنجا جا کر کرو، آپ نے فرمایا وضو کر لو، یہی کافی ہے. اللہ کے نبی کی بات پر ہمارا ایمان ہے، اس لیے ہم اسی طرح عمل کرتے ہیں. صدقہ دینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ جو وقت کی ضرورت ہو اس کے مطابق دے دیا جائے. کہیں کھانے کی ضرورت ہے، وہاں کھانا دے دیں. کہیں کسی بچی کی شادی کی ضرورت ہے، اس کو مال دے دیں. کسی کے پاس بستر نہیں ہے، اسے بستر دے دیں. جو وقت کی اہم ضرورت ہے اس کے مطابق صدقہ کیجیے. اکثر لوگ داڑھی منڈا کر خوش ہوتے ہیں کہ ہم 50 یا 70 سال کے کہلائیں گے. کیا ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل ہے؟ نہیں تو ویسے عذاب الہی کی کچھ خبری ان کو سنائیں تاکہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. نکاح کے اعلان کے لیے گولا پھاڑا جاتا ہے تاکہ دور تک اعلان ہو جائے. یہی اعلان نکاح ہو جبکہ قریب والے گواہی دینے سے انکار کرتے ہیں. یہ گولا پھاڑنا یا اور کچھ کرنا یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے. آل النکاح، نکاح کا اعلان کرو. کیسے؟ مسجد میں نکاح کرو، یہ سنت ہے. اور اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے تو وہ گھر میں اعلان کرے، لوگ کثرت سے ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے. حج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مختصر طور پر بیان کریں، کوئی کتاب لے لیں اس کو پڑھ لیں، آپ کو حج کا طریقہ آ جائے گا. حج کب فرض ہوتا ہے؟ جب نقد مال نہ ہو مگر زمین و مکان و دکان وغیرہ ہوں تو حج فرض ہے. اگر جس مکان میں وہ رہ رہا ہے وہ مکان ہے پھر تو صحیح نہیں ہے. ہاں، اس کے پاس اگر مکان زائد ہیں جو تجارت کے لیے رکھے ہیں، مال زائد ہے تو اس کے پاس استطاعت ہے، اسے چاہیے کہ پہلے حج کرے. کیا ٹی وی پر معلوماتی پروگرام جس میں ساز باجے اور فحاشی نہ ہو دیکھنا جائز ہے؟ جب ہم تھوڑی سی اجازت دے دیتے ہیں تو کام آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. کون سا ٹی وی کا ایسا پروگرام ہے جو حلال ہے؟ ہر ایک میں ساز ہے، کوئی عورت آ رہی ہے، اگر عورت پروگرام پیش کرتی ہے مرد کو دیکھنا حرام ہے، اگر مرد پیش کرتا ہے عورت کو دیکھنا حرام ہے، آپ کیسے یہ پابندی لگائیں گے؟ اس لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ اس کو جڑ سے ختم کر دیا جائے. بیماروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. ہومیوپیتھک علاج کے بارے میں 90% الکوہل ہوتا ہے، شرعی طور پر اس استعمال کے بارے میں کیا حکم ہے؟ الکوہل کی جو سٹیج وہ استعمال کرتے ہیں اس میں نشہ نہیں ہوتا، جہاں تک ان ڈاکٹروں نے بتلایا ہے. اگر یہ بات صحیح ہے تو الکوہل، یہ ہومیوپیتھک کی دوائی استعمال کرنا جائز ہے. لیکن اگر کسی کی تحقیق یہ ہے کہ یہ الکوہل کی وہ سٹیج ہے جو نشہ پیدا کرتی ہے، تو اس کا استعمال کرنا حرام ہے. اسلام دین کامل ہے، مگر اسلام کے حوالے سے آج اس طرف حقیقی رہنمائی کہاں سے میسر آئے گی؟ اسلام میں فرقوں اور گروہ بندیوں کی گنجائش ہے، جبکہ قرآن نے ٹکڑے میں بٹنے کی بجائے ایک زنجیر میں پروئے جانے کا حکم دیا. 73 فرقوں کی اسلام کے اندر کہاں ہے؟ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے اور اس میں جہاد کا ذکر ہے. پوچھا یہ اس وقت ہندوستان میں کن لوگوں کی حکومت تھی اور یہ حدیث کن کتابوں سے روایت ہے جس میں جہاد ہند کا ذکر ہے؟ اسلام میں گروہ بندیوں کی کوئی گنجائش نہیں. کلہم فی النار الا ملتم واحدہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جتنے بھی نئے پیدا ہونے والی جماعتیں، فرقے، ٹولے ہیں، سب جہنمی ہیں. الا ملتم واحدہ، ایک جنتی. وہ جنتی وہ ہے جو نبی کے زمانے میں موجود تھا، جس کی دعوت وہ تھی جو دعوت اللہ اور اس کے رسول کی دعوت تھی. باقی یہ حدیث جس میں جہاد ہند کا، غالباً یہ نسائی کی روایت ہے، اس میں یہ ذکر ہے جہاد ہند کا، اس میں یہ ہے کہ میری امت کا وہ گروہ، اس میں ایک گروہ کی بشارت دی گئی ہے جو ہند میں جہاد کرے گا وہ جنتی ہے. محمد بن قاسم نے اس حدیث پر عمل کر لیا اور یہ حدیث اس پر صادق آ گئی. یہ جہاد ان لوگوں کی قسمت میں، یہ خوشخبری ان لوگوں کی قسمت میں چلی گئی. اگر اس میں یہ الفاظ ہوتے کہ میری امت کا ہر گروہ جو ہند میں جہاد کرے گا وہ جنتی ہے، پھر یہ ہر گروہ کے لیے ہوتی. اور اگر یہ میری امت کے ایک گروہ کے بارے میں تھی، تو سب سے پہلے اور سب سے اعلیٰ جو تھے، جو اس کا مستاق بنے ہیں، وہ محمد بن قاسم ہیں، جو جس میں، جس گروہ میں تابعین بھی شامل ہیں. اس لیے اس حدیث کا مستاق وہ لوگ. نماز کی نیت ہے یا کہ نہیں؟ اگر نماز کی نیت ہے تو پھر نیت کیسے کرنی چاہیے؟ نیت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں. لیکن نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو. زبان سے کہنا یہ قول اور اقرار کہلاتا ہے. نیت دل کی بات نیت کہلاتی ہے. آپ کو پتا ہے میں نماز پڑھنے لگا ہوں، ظہر کی پڑھنے لگا ہوں، چار فرض پڑھنے لگا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ قبلے کی طرف میرا منہ ہے، یہ سب کچھ آپ کے دل میں ہے، آپ کی نیت ہے. آپ اللہ اکبر کہہ دیجئے، نماز شروع کر دیجئے. یہ کہ دو رکعت نماز سنت رسول اللہ کی اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اور یہ اور وہ، یہ سب بدعات ہیں، اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 165، بامقام جامعہ مسجد صفا اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی، مورخہ 12/2/1999، موضوع میدان محشر کا دن. رابطے کے لیے شفیق الرحمان، فون نمبر 533679 راولپنڈی، فون نمبر 410589 راولپنڈی.
ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية.
تین مکہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ من یحیی العظام وهی رمیم، ہڈیاں جب گل جائیں، ذرات میں تبدیل ہو جائیں، پھر ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ وہ اس بات کو بڑا عجیب سمجھتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ ہاں، ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے. لیکن اس عقیدے پر ہمارا یقین نہیں کہ ہم نے اٹھنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے. ہمیں اس کی فکر نہیں. ہمارے ماں باپ نے، ہمارے اساتذہ نے ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ ہم نے مر کر اٹھنا ہے، اٹھ کر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. ذہن میں تو ہمارے یہ بات آ گئی.